الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار امين يا رب العالمين. ناظرین اور حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے آغاز کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ رات جہاں ہم نے اپنا یہ سلسلہ ختم کیا تھا ترجمے کا, تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس تاکید کے ساتھ بھیجا, جبکہ وہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا, تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اللہ کی قسم بھی لی کہ وہ اس کو واپس لے کر آئیں گے, اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ تم سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا, لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز آنے والی ہے تو میری یہ تدبیر تمہیں اس سے بچا نہیں سکتی ہے. اور اسے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ تدبیر کو بھرپور طریقے سے اختیار کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے, اس کے بعد نتیجہ جو اللہ چاہے. نتیجے کے لیے توقع ہمیں اللہ سے, امید ہماری اللہ سے ہونی چاہیے, اسباب پر نہیں ہونی چاہیے. اب بھائی اپنے یعنی وہ 10 بھائی اور 11 بنیامین, یہ سارے 11 کے 11 اب یوسف علیہ السلام کے پاس واپس جاتے ہیں. ولما دخلوا علی یوسف, تو جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس, آوا الیہ اخاہ, تو یوسف علیہ السلام نے ٹھکانہ دیا, تنہائی میں اپنے پاس رکھ لیا اپنے بھائی کو, یعنی وہ جو بنیامین تھے ان کو. قال انی انا اخوک, اور علیحدگی مجھ نے اسے بتایا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون, تو تم ہرگز غمگین نہ ہونا ان باتوں سے جو یہ سوتیلے بھائی کیا کرتے تھے. فلما جہزہم بجہازہم, پس جب یوسف علیہ السلام نے تیار کر دیا ان کے لیے ان کا سامان, جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, تو رکھ دیا پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی جو ان کے سگے بھائی تھے بنیامین ان کے سامان میں. ثم اذن مؤذن, اور پھر پکارا ایک پکارنے والے نے, یہاں سے آپ لفظ مؤذن کو پہچانیے, مؤذن وہ ہے جو آزان دیتا ہے, جو پکارتا ہے. تو ثم اذن مؤذن, تو پکارا ایک پکارنے والے نے, ایتھا العیر انکم لسارقون, کہے قافلے والو تم تو چور ہو. قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون, وہ اس کی طرف پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ بھائی تمہاری کیا چیز کھو گئی, کیا چیز چوری ہو گئی ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ ہم چور. قالوا نفقد سواع الملک, وہ کہنے لگے کہ ہمارا تو جو بادشاہ کا شاہی پیمانہ ہے وہ کھو گیا. ولمن جاء به حمل بعیر, جو کوئی بھی اسے لے کر آئے گا اسے تو ایک اونٹ کے برابر غلہ یعنی انعام کے طور پر ملے گا, اضافی ملے گا. وانا به زعیم, اور میں اس کا ضامن ہوں, یعنی جو بھی وہ خادموں کا انچارج تھا جو سامان بھرنے والے, وہ کہنے لگا بھی میری ضمانت ہے تم وہ پیالہ ڈھونڈ کر لے آؤ تو ایک اضافی طور پر ایک اونٹ کا غلہ لانے والے کو بطور انعام ملے گا. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد برپا کرنے نہیں آئے، وما کنا سارقین، اور نہ ہی ہم لوگ چور ہیں. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اس پر انہوں نے پوچھا کہ بھائی پھر کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے. قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فہو جزاؤه، وہ کہنے لگے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلے وہی اس کی سزا ہے، یعنی وہی اس کو مطلب تم بطور سزا کے اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو بدلے کے طور پر. کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں. فبدا بعوریتہم قبل وعاء اخیہ، تو پس یوسف علیہ السلام نے تلاشی شروع کی ان کے سامانوں میں سے اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، یعنی پہلے دوسروں کے سامان تلاش کیے. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، اور پھر بعد میں جب اپنے بھائی کا سامان کی تلاشی دی تو اس میں سے وہ پیمانہ وہ اپنے بھائی کے سامان میں سے نکال لیا، برامد کر لیا. کذالک کدنا لیوسف، اسی طریقے سے ہم نے تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام کے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ وہ نہیں لے سکتا تھا اپنے بھائی کو اس بادشاہ کے قانون کے مطابق، اس بادشاہ کے نظام کے مطابق. الا یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی یہ چاہے. یہاں پر دین الملک سے ذرا لفظ دین کو جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس سے مراد ہے نظام، سسٹم آف لائف، اس کو پہچانیے. دین الملک جہاں بادشاہ کا حکم چلتا ہے، بادشاہ کا قانون چلتا ہے، تو وہ دین الملک ہے، بادشاہ کا دین ہے، بادشاہ کا نظام ہے. اور اسی طریقے سے آج کل جو زیادہ چلتا ہے دین الجمہور، جہاں عوام کی جو ہے وہ بات چلتی ہو تو وہ عوام کا دین ہے. اور ایک ہے دین اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کا دین وہ ہے جس میں اللہ کا حکم، اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ جو بالا تر ہے، گویا کہ جس کی حاکمیت ہے اصل میں اسی کا دین ہے. اگر بادشاہ کی حاکمیت ہے تو بادشاہ کا دین ہے، اگر جمہوریت کی حاکمیت ہے تو جمہوریت ان کا دین ہے. اور اگر اللہ کی حاکمیت تسلیم کی جائے اپنے لیے خلافت، تو پھر جو ہے یہ ہے دین اللہ. اور اس میں سارے کام، چاہے وہ سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی گائیڈنس کے مطابق سر انجام دیے جائیں تو دین اللہ بنتا ہے. گویا کہ اس اعتبار سے اللہ کے دین کے علاوہ باقی جتنے بھی دین ہیں وہ سب کے سب شرک ہیں، اس لیے کہ اس میں حاکمیت اللہ کی نہیں بلکہ غیر اللہ کی تسلیم کی جاتی ہے. اور ہم یہ مضمون سورہ یوسف میں پڑھائے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. امر اللہ تعبدو الا ایاہ، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی. تو وہ بادشاہ کے اس نظام کے تحت اسے نہیں رکھ سکتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے بھائیوں کے نکال دیا کہ جو نکلے گا، جس کے سامان سے نکلے گا وہی جو ہے تم اس کی سزا کے طور پر اس کو روک سکتے ہو. نرفع درجات من نشاء، تو ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے، اور سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ العلیم، جو اللہ تعالیٰ ہے. دنیا میں جتنے بھی علم والے ہیں ان سب سے زیادہ بڑا، اس لیے کہ سب کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. خواب کوئی نبی ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، کسے باشد، سب کو علم اللہ نے عطا فرمایا. صرف اللہ کا علم ذاتی ہے، غیر اللہ کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے، غیر اللہ کا علم محدود ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ زمان و مکان کی حدود سے لمیٹڈ نہیں ہے، غیر اللہ کا علم ہمیشہ ماضی، حال، مستقبل، انہی زمانوں کے اندر اس تک محدود رہتا ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب وہ بھائی کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا. یوسف علیہ السلام پر بھی خامخواہ کہ الزام جڑ دیا انہیں، ان کو تھوڑی پتا تھا کہ ہم انہی کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں. فاسر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدہا لہم، تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو بھی اپنے جی میں ہی مخفی رکھا، یعنی وہ سمجھ تو گیا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے اس پر ظاہر نہیں کیا ان کے اوپر اس کو. قال انتم شر مکانا، دل ہی دل میں کہنے لگے کہ تم تو بہت ہی بدتر درجے کے لوگ ہو. واللہ عالم بما تصفون، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو تم یہ جھوٹ گھڑ رہے ہو، جو جھوٹ بیان کر رہے ہو. قالوا یا ایہا العزیز، اور کہنے لگے کہ اے عزیز، عزیز با اختیار ہستی. اس لیے کہ اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں، اب وہ ہیں جن کے ہاتھ میں سارے کنٹرولز ہیں. تو اسے کہہ رہے ہیں کہ اے عزیز، ان لہ ابن شیخن کبیرا، بے شک اس ہمارے بھائی کو جسے آپ روک رہے ہیں، اس کا باپ ہے بڑی بڑا بوڑھی عمر والا. ہمارے یہاں شیخ کہتے ہیں کچھ تو برادری، اور کچھ ویسے جو ہے کسی کو بڑی عزت یا احترام کا شیخ. شیخ اصل میں اگر پڑھا پتا چل جائے کہ بوڑھے کو کہتے ہیں تو شاید کم لوگ شیخ کہلوانا پسند کریں. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ تو بڑے بوڑھے آدمی ہیں، شیخن کبیرہ، بوڑھی عمر کے. فخود احدنا مکانہ، بس آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہمیں روک لیجئے. انا نراک من المحسنین، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے ہی احسان کرنے والے ہیں، بڑے ہی محسن ہیں. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، یہ کہ ہم پکڑے کسی کو سوائے اس کے کہ جس کے پاس ہم نے متاعنا عندہ، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا. انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم ظالم ٹھہریں گے. فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا، جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہوگا کہ اب تو یہ بھائی تو ملنے کا نہیں ہے، تو پھر علیحدہ ہو کر جو ہے آپس میں تخلیے میں اب مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم، تو ان میں سے جو بڑا ہے اس نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد نے تو تم سے اللہ کی قسم لی تھی، بڑی پختہ اللہ کا عہد لیا تھا. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور یاد ہے جو اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو. یہ وہی بھائی ہے جس نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کرنا ہی ہے تو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. وہی اب جو ہے اس کے دل کے اندر خیر کا جذبہ تھا، اس لیے پھر جو ہے یہاں پر بھی وہی ان کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ یار یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو، دیکھو ابا جان کے ساتھ اتنا پختہ عہد کر کے آئے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی تم نے جو ہے بڑی گڑبڑ کی تھی، قصور کیا تھا. فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي، تو پس میں تو ہرگز اس زمین سرزمین کو اس ملک کو نہیں چھوڑوں گا جب یہاں تک کہ یا تو میرے والد ہی مجھے اس کا حکم دے یا پھر اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے. وهو خير الحاكمين، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. یعنی جو عہد اور قول و قرار ہم نے اپنے والد سے کیا تھا اس کے بعد تو میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں ان کو واپس جا کر اپنا منہ دکھاؤں، اس لیے میں تو نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کوئی جو ہے بہتر فیصلہ نہ کرے، یا والد صاحب حکم دیں کہ بھائی نہیں آ جاؤ کوئی بات نہیں. ارجعوا الى ابيكم، تو واپس لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف. فقولوا یا ابانا، اور ان سے کہو کہ ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی. وما شاہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے تو نہیں گواہی دی تھی سوائے اس کا جس کے ہمیں علم تھا. یعنی ہمیں یہ تھوڑی پتا تھا کہ وہ جو کہا تھا کہ بھئی اگر قانون کیا ہے تو نے کہا جی اس کے سامان سے نکلے اسی کو روک لینا. ہمیں یہ تھوڑی پتا تھا کہ ہمارے بھائی کے سامان سے ہی جو ہے پیالہ نکل آئے گا اور وہ روک لیا جائے گا. وما کنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے یاد رکھنے والے یا غیب کے نگہبان تو نہیں تھے. بس علی القرية التي كنا فيها، اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم رہے ہیں. والعیر التي اقبلنا فيها، اور ان قافلے والوں سے بھی جن میں ہم آئے ہیں، جن کے ساتھ ہم آئے. وإنا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تم نے اپنے تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ دی ہے. فصبر جمیل، تو اب صبر ہی بہتر ہے، صبر ہی خوبصورت. اندازہ کیجیے اس وقت کیا عالم ہوگا یعقوب علیہ السلام کا، تین بیٹوں کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. یوسف علیہ السلام جو اتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ جا چکے، بنیامین جو اب روک لیے گئے، تیسرا بڑا بیٹا جو خود واپس نہیں آیا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو اس حالت میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہا ہائے میرے تین بیٹے. کہتے ہیں فصبر جمیل, صبر ہی جو ہے وہ بہتر ہے, صبر ہی خوبصورت ہے. یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سامنے مختلف انبیاء اور رسل کے واقعات کے ذریعے سے صبر کی تلقین, یہ صبر جمیل کیا صرف ان کے لیے بہتر ہے؟ ہمارے لیے بھی صبر جمیل, خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا ہی اللہ کی طرف سے جو بھی کچھ انسان کے اوپر وارد ہو اس پر اس کے لیے سب سے بہترین روش صبر کی روش ہے. اصل یعنی بہم جمیا, کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ میرے پاس لے آئے ان سب کو, یعنی اللہ سے امید آخری دم تک قائم رہنی چاہیے. انہ هو العلیم الحکیم, وہ بے شک وہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وتولى عنہم, تو پس یعقوب علیہ السلام نے اب بیٹوں کی طرف سے تو رخ پھیر لیا. وقال یا اسف علی یوسف, اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس, رنج اور غم انہیں جو بیٹے کی جدائی کا تھا یوسف علیہ السلام, ہائے یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ایک آہ بھری. وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور ان کی نگاہیں سفید, ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم سے. فَهُوَ كَظِيم, اور وہ غم کو اندر ہی اندر پی رہے تھے, اسے ضبط کر رہے تھے. یعنی گویا کہ اتنا اس بیٹے کی جدائی کے غم میں, اب یہ آنکھوں سے آنسو روا ہونا یہ تو ایک فطری جو ہے شفقت فطری, اس کا تقاضت. اتنا جو ہے نگاہیں جو ہیں سفید ہونے کا مطلب اس کی بینائی ان کی جاتی رہی. قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا, بیٹے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے. حتى تكون حرضا, یہاں تک کہ آپ غم سے گھل گھل کر بالکل بیکار ہو جائیں. اور تکون من الحالکین, یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہی ہو جائیں, یعنی آپ کے اپنے آپ کو اب ہلکان کر لیں گے اس کے پیچھے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنا غم صرف اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے حضور میں. وعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ جی یوسف علیہ السلام مر کھپ گئے ہوں گے, ختم ہو گئے ہوں گے. مجھے پتا ہے کہ ابھی اللہ کی طرف سے وہ زندہ ہے, اور اس کے اوپر جو جدائی کا غم ہے وہ اپنی جگہ ہے. یہ جو الفاظ ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طائف کے لیے تشریف لے گئے, اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ وہ تکالیف پہنچائیں طائف والوں نے جو پورے مکہ معظمہ میں 10 برس میں آپ کو وہ نہیں فیس کرنی پڑی تھی, تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی زبان مبارک پر بھی یہی الفاظ آئے تھے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ میں اپنی پریشانی اور اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا. یہاں پر آپ غور کیجئے, ہمارے ہاں اللہ معاف کرے جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں کہ لوگوں کے چھوٹے بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں کسی بھی عمر کے. سوچئے ذرا وہ والدین کس طرح سے زندہ درگور ہوتے ہوں گے, اور پھر یہ کہ عمر بھر جب پتہ ہی نہیں چلتا جن کا کہ بھئی ان کا کیا بنا, تو ساری عمر ایک امید اسی کے اوپر جو ہے وہ لٹکتے رہتے ہیں سولی کے اوپر, کیا ان کی پریشانیاں ہوں گی. یہ ظلم اور زیادتی کسی کو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی کے بچوں کو اس کے باپ باپ سے جدا کرے. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه, اے میرے بیٹو جاؤ اٹو لگاؤ, تلاش کرو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی جو کافر لوگ. اس حال میں بھی دیکھیے نہ مایوسی نہ ہی جزا اور فضا, ٹھیک ہے غم ہے, اس غم کا اظہار اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں فریاد ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. صبر کا عملی نمونہ یہ ہے کہ کسی حال میں بھی انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. فلما دخلوا علیہ, اب جب وہ تیسری مرتبہ بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس طاہر, قالوا یا ایہ العزیز, اور آ کر کہتے ہیں کہ اے عزیز, اے با اختیار شخص, مسنا واہلنا الضر, ہمیں بھی تکلیف پہنچی ہے اور ہمارے گھر بار والوں کو بھی. وجینا بضاعۃ مزجاۃ, اور اس دفعہ تو ہم وہ جو بارٹر کی چیزیں ہیں وہ پونجی بھی بڑی، سرمایہ بھی بڑا ناقص لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پھر بھی آپ ہمیں پورا راشن دیجئے گا. ایسا نہیں ہو کہ آپ کہیں کہ جناب یہ جو چیزیں لائے ہو یہ تو چونکہ ناقص ہیں، نکمی ہیں، تھوڑی ہیں، اس لیے راشن پورا نہیں ملے گا. راشن ہمیں پورا ضرور دیجئے گا. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر کچھ صدقہ خیرات بھی کیجئے، یعنی ہم پر رحم کیجئے. ہم پوری قیمت تو دے نہیں سکتے، لیکن آپ ہم پر صدقہ کیجئے. اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، عام طور پہ جہاں بھی صدقہ کی بات آتی ہے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی بھلائی، ان کی خیر خواہی، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو مال بھی خرچ کیا جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے. ہمارے ہاں یہ تصور کچھ اس طرح سے بن چکا ہے کہ جناب وہ جو کالی بکری کا بچہ چھوٹا سا لے کر اس کو جب تک ذبح نہ کیا جائے اس وقت تک صدقہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایسی کوئی پابندی یا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. صدقہ اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے جو لیے جو مال بھی خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ 1200-1500 کا جو ہے وہ 4-5 کلو کا مشکل سے جو ہے وہ اتنا بھی نہیں نکلتا اس میں سے گوشت، ہو اتنا چھوٹا سا تو وہ بکری کا بچہ ہوتا ہے جو یہاں کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے راستے میں، تو وہ اس پہ 2000 روپے خرچ کے اور کہیں کہ جناب یہ صدقہ، وہی 2000 اگر آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چپکے سے اس کو دے دیں تو وہ بھی صدقہ ہے. صدقہ وسکت محدود نہیں ہے، بلکہ صحیح روایات میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جس کے تحت جو ہے کوئی کالی بکری کا بچہ ہی جو ہے وہی صدقے کے طور پر جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے ہاں کچھ تصورات ہیں، لوگوں نے کچھ اپنے طور پر جو ہے ان کو جاری ساری کر لیا ہے. اس لیے میں نے یہاں پر جو ہے لفظ صدق یہ آیا تصدق علینا اور ان اللہ یجزی المتصدقین، تو اس کے حوالے سے یہ چاہا کہ آپ کے بعد سامنے یہ بات واضح کر دوں. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اب جب بھائیوں کی یہ خستہ حالی دیکھی اور ان کی طرف سے یہ جو داد فریاد والا معاملہ دیکھا تو یوسف علیہ السلام سے بھی ضبط نہ ہو سکا. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وباقیہ، انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ پتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا تھا یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائی سے. اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جذبات سے مغلوب تھے، تمہارے اندر جو حسد کے جذبات کے والد صاحب اس چھوٹے بھائی کو زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں اور ہمیں کیوں نہیں کرتے، اس جذبے سے مغلوب ہو کر سارا کچھ کیا تھا نا. دیکھیے اس وقت بھی انہوں نے بھائیوں کو الزام نہیں دیا بلکہ کہا کہ تمہارے اوپر جذبات غالب آ گئے تھے، یہ نہیں کہا کہ تم خود اتنے بدبخت ہو کہ تم نے یہ کچھ کیا. یہ شرافت و مروت جو ہے یوسف علیہ السلام کی نوٹ فرمائیے. قالوا انك لانت یوسف، اب وہ بھی پہچان کر پوچھنے لگے کہ کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں. قال انا یوسف وهذا اخي، انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من الله علينا، بے شک اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا، فضل فرمایا. انه من يتقي ويصبر، بے شک جو بھی تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے خوب کاروں، ایسے خوبصورتی سے اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جناب محسن وہ ہے جو ایک طرف تقوی سے کام لیتا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی والے سارے کاموں سے بچتا ہے اور اللہ کی رضا والے سارے کام شوق اور محبت سے بجا لاتا ہے. دوسری طرف اللہ کی طرف سے جو کیفیت بھی آ جائے، اب ذرا غور کیجئے، یوسف علیہ السلام اندھے کنویں میں بھی رہے اور جیل میں کتنا عرصہ رہے، کس لیے رہے؟ کہ رب راضی ہو جائے. خود اپنی آپشن دعا مانگ کر جیل مانگی، اس لیے کہ باہر رہتے ہوئے اس بات کا امکان تھا کہ اللہ کی ناراضگی والا کام ہو جائے گا. یہ ہے تقویٰ، کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی ناراضگی کے کاموں والے سے بچنے کے لیے بظاہر دنیاوی اعتبار سے ایک بہت ہی پریشان کن تکلیف دہ صورتحال. مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں بائی آپشن اینڈ بائی چوائس جو جیل میں جا کر اس لیے رہے ہوں گے کہ باہر رہتے ہوئے انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں میں پھسل نہ جاؤں، کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو. تو اللہ بھی پھر کہتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اور جو صبر، جو کیفیت بھی میری طرف سے آئے اس پر راضی برضائے رب رہے، اللہ پھر ایسے محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. تو محسن بننے کے لیے یہ دو کوالٹیز جو ہیں ان کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ کو تو اللہ نے ہم پر فوقیت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے، حسد کر کے ہم نے ہی جو ہے اپنے لیے گناہ کیا تھا. قال لا تصریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے کہا آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا ہوں. کچھ یاد آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس وقت جو مشرکین اور کفار تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا؟ انہوں نے جواب میں کہا کریم ابن کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی کہا تھا میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اذهبوا بقمیصی هذا، اور تم لے جاؤ میرا یہ قمیض، میرا یہ کرتا. فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا، اور اسے ڈال دو میرے والد محترم کے چہرے پر، وہ انشاءاللہ بینا ہو جائیں گے، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب اپنے اہل و عیال کو لے کر تم میرے پاس آ جاؤ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب وہ قافلہ مصر سے نکل رہا ہے، غور کیجئے یعقوب علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں، قافلہ ابھی مصر سے نکل رہا ہے. قال ابوہم، تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر کہیں تم یہ نہ کہو کہ یہ پتہ نہیں کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں یا سچ آ گئے. قالوا تالله انك لفی ضلالک القدیم، بیٹے پھر بھی کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو وہی پرانی جو ہے اسی کے اندر بھول میں پڑے ہوئے ہیں. فلما ان جاء البشیر، پس جب آ گیا وہ خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، اور اس نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، فرتد بصیرہ، تو یعقوب علیہ السلام ان کی بینائی دوبارہ سے لوٹ آئی. یہ ہے ایک طرف اللہ پاک صبر کا کیسا اجر دیتے ہیں. اگر یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے لیے صبر کیا، تین تین بیٹوں کی جدائی برداشت کی، تو ظاہر حوال میں تو بینائی چاہ چکی، لیکن اللہ تو قادر ہے نا، بینائی کس کے اختیار میں. تو یعقوب علیہ السلام دوبارہ سے بینا ہو گئے، اور انہوں نے کہا قال علم اقول لکم، اور وہ کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تم کہہ رہے ہو یوسف علیہ السلام کو بھولتے نہیں ہو، کیسے بھول جاؤں، مجھے اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے. یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے قرآن مجید سے لوگوں نے کس کس طریقے سے استفادہ کیا ہے. ایک میرے پاس ای میل آئی، بعد میں وہ نظائے خلافت ہمارا ایک رسالہ، اس میں بھی اردو میں بھی چھپ چکا ہے وہ مضمون. انہوں نے کہا جی کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک آنکھوں کی جو آنکھوں کے امراض ہوتے ہیں نا، کیٹریکٹ، یہ کوکریج جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک دوائی سوئٹزرلینڈ میں رجسٹر ہوئی ہے، جس کا نام اس ڈاکٹر نے کہا ہے، رجسٹر کروالے والے نے اس کا نام رکھا ہے دی میڈیسن آف قرآن، یہ قرآن کی دوا ہے. اور اس نے اس آیت سے ماخوذ، ایکچولی وہ آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر تھا، اور وہ ریسرچ کرتے کرتے وہ اس کا ذہن اس طرف گیا کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی بظاہر حوال کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے لوٹ آئی. تو یوسف علیہ السلام کا کرتا لا کر ڈالا گیا ان کی آنکھوں پر، یوسف علیہ السلام کے کرتے میں ان کے جو پسینے کی خوشبو تھی. تو اس نے ریسرچ کی، اس نے انسان کے اندر جو پسینے کے غدود ہیں اس میں سے اس نے ایکسٹریکٹ لیے، ان کو پیوریفائی کیا، اور اس کے بعد اس نے وہ دوا جو اس نے پتہ نہیں کتنے زیادہ پیشنٹس پر جب اس کو ایکسپیریمنٹ کر لیا اور 99% پلس ریزلٹ سے اگر ٹھیک آئے، تو پھر اس نے اس دوا رجسٹر کروائی دی میڈیسن آف قرآن. اس آیت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے کہ اگر یعقوب علیہ السلام کی بینائی یوسف علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو سے واپس آ سکتی ہے تو اس پسینے کے غدود کے اندر اللہ پاک نے اس بیماری کی شفا کے لیے مواد رکھا ہوا ہے, اس نے اس کی بنا پر جو ہے. اب اصل میں وہ بتانا صرف یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے ذوق کی اپنی اپنی جن کا جن کو جو قرآن مجید کو اب ایک ڈاکٹر پڑھے گا اور آنکھوں کا ڈاکٹر پڑھے گا تو وہ اس سے اس کو اس کے پروفیشن کے اعتبار سے رہنمائی ملے گی, ایک مینیجر پڑھے گا تو اس کو مینجمنٹ کے نقطہ نگاہ سے جو ہے اس میں سے رہنمائی ملے گی, ایک جو ہے آپ کا یہ سائیکیٹرسٹ پڑھے گا تو اس کو سائیکالوجی کے نقطہ نگاہ سے اس کے اندر سے رہنمائی ملے گی. یہ اللہ کی علم کا وہ خزانہ ہے جس کو جو بھی ریفر کرے گا خلوص نیت کے ساتھ اس کے لیے ہر فیلڈ میں اس کے اندر جو ہے رہنمائی موجود ہے. اگرچہ نہ یہ مینجمنٹ کی کتاب ہے نہ سائیکالوجی کی کتاب ہے نہ سوشیالوجی کی کتاب ہے, لیکن اس میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہدایات اور رہنمائی موجود ہیں. شرط یہ ہے کہ کوئی آنکھیں کھول کر اور اپنا ذہن کھول کر غیر متصب طریقے سے جو ہے اس میں ہدایت کا طالب بن کر اس کو پڑے گا تو ہر ہر فیلڈ میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. قالوا یا ابانا خاطئین, اب بیٹے کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے ہمارے گناہوں کے لیے, بے شک ہم ہی خطا کار تھے. قال سوف استغفر لکم ربی, یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا, انہ هو الغفور الرحیم, اور بے شک وہی تو ہے ساری خطائیں بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. فلما دخلوا على یوسف آوا الیہ, اب سارے کے سارے بھائی وہ بھی اور والد صاحب بھی اور ان کی والدہ جو بھی سارا کنبہ ہے وہ سب کے سب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے. آوا الیہ آباوئی, تو یوسف علیہ السلام نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو ماں باپ کو. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور انہوں نے کہا کہ اب آپ مصر میں داخل ہو جائیے بڑے ہی اللہ کو اللہ نے کہا تو امن اور چین کے ساتھ. اب جو بھی مصر کی نیشنلٹی دینی ہے وہ کس نے دینی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے, اس لیے کہ عزیز مصر وہ ہے, کسی جو ہے نیچرلائزیشن کے لیے کسی پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کا نام لے کر داخل ہو جائیے مصر کے اندر تو امن سے آپ انشاءاللہ رہیں گے. ورفع ابویہ علی العرش, اور اونچا بٹھایا اس نے اپنے والدین کو تخت کے اوپر یوسف علیہ السلام نے. وخروا لہ سجدا, اور سب کے سب گر پڑے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں. یہ گویا کہ سجدہ تعظیمی تھا, جو جھکنا اور رکوع کرنا بھی جو ہے یہ بھی سجدہ ہی کہلاتا ہے. بہرحال اس سابقہ شریعتوں میں یہ جائز تھا, اب یہ حرام ہے. اب کسی کے سامنے رکوع جتنا جھکنا بھی حرام ہے, اس لیے کہ رکوع بھی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے. تو وہ سب سے گر پڑے. وقال یا ابتی, اس وقت یعقوب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان, ھذا تعبیل رؤیا من قبل, یہ ہے تعبیر, یہ حقیقت میرے اس پہلے خواب کی جو پہ مجھے آیا تھا کہ مجھے چاند سورج اور گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں, گیارہ بھائی ماں باپ. قد جعلھا ربی حقا, بے شک میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اس نے تو مجھ پر بڑا احسان کیا جبکہ اس نے نکالا مجھے قید خانے سے. دیکھیے عالم ظاہر میں یوسف علیہ السلام نے جو اتنی صحیح تعبیر بتائی تھی بادشاہ کے خواب کی, ظاہری طور پر تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات ملی تھی اس کی وجہ سے, لیکن کیا انہوں نے یہ کہا کہ میں قید خانے سے نکل آیا اپنے خوابوں کی تعبیر بتانے کی وجہ سے؟ میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا, احسان کیا جب مجھ نے مجھے قید خانے سے نکالا. بجا بکم من البدو, اور تمہیں لے آیا گاؤں سے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اس کے بعد کہ شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. ابھی بھی دیکھیے بھائیوں کو الزام نہیں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان, اور یہ جان لیجئے کہ جب بھی گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے چاہے وہ بھائیوں کے درمیان ہو یا میاں بیوی کے درمیان ہو, سب سے زیادہ کون اس میں انسٹرومینٹل ہوتا ہے؟ شیطان. اس کا مطلب ہے کہ گھر میں جھگڑا ہوا ہے تو شیطان کو اپنا وار کرنے کا موقع مل گیا ہے. اب آپ جتنی جلدی اس جھگڑے کو چکا دیں, نپٹا دیں اور دوبارہ سے آپس میں صلح صفائی کی کیفیت میں آ جائیں تو آپ رحمان کی مرضی پوری کر رہے ہیں. جب تک آپ لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد کی کیفیت میں ہیں تو کس کی منشا پوری ہو رہی ہے؟ شیطان کی منشا پوری ہو رہی ہے. تو شیطان ہے جو بھائیوں کو اکساتا ہے، ان کے درمیان جھگڑا کھڑا کرتا ہے، لیکن رحمان یہ چاہتا ہے کہ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو جلد از جلد جو ہے آپس میں پھر سے دوستی صلح. اور یہ یوسف علیہ السلام کا دیکھیے، اتنا عرصہ انہوں نے سفر کیا اپنے ان بھائیوں کی وجہ سے، لیکن یہ انسان کی بڑائی ہے کہ پھر بھی وہ بھائیوں کو الزام نہیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیطان نے یہ ظلم کیا کہ ہم میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ جو ہے سارا جھگڑا دلوا دیا. ان ربی لطیف لما یشاء، اور بے شک میرا پروردگار وہ تو بہت ہی باریک تدبیر فرمانے والا ہے، اس کی جو چاہے وہ، یا وہ بہت ہی زیادہ لطف و کرم فرمانے والا ہے جیسا وہ چاہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی تو ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور کمال حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک، اب دیکھیے ان یوسف علیہ السلام کی عاجزی اللہ کے حضور میں شکر، اے میرے پروردگار جو آپ نے مجھے حکومت عطا فرمائی، جو اختیار اور اقتدار، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری ذہانت اور میری فطانت نہیں ہے، یہ میرا باتوں کی تہ تک پہنچ جانا اور بادشاہ کو تعبیر بتانا، اس کی وجہ سے نہیں مجھے یہ اختیار ملا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے عطا فرمایا، تو جو آپ نے مجھے یہ حکومت عطا فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، پر آپ نے مجھے سکھایا باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر بیان کرنا، فاطر السماوات والارض، اے پیدا فرمانے والے آسمانوں کے اور زمین کے، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، صرف تو ہی میرا کارساز ہے، میرا ولی ہے، میرا پشپنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وتوفنی مسلمن، تو اللہ مجھے وفات دیجیے اسلام کی حالت میں، فرمانبرداری کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اٹھائیو، یعنی کل جب دوبارہ قیامت میں اٹھانا ہے تو نیکوکاروں میں سے اٹھائیو. بہت جامع دعا ہے. اس میں یہ حصہ یہاں سے کہ فاطر السماوات والارض، اے پیدا فرمانے والے آسمانوں کے اور زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مددگار ہے، میرا پشپنا ہے، میرا ولی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھے بتائیے کوئی اور ولی دنیا میں ایسا ہے جو دنیا میں بھی کام آ سکے اور آخرت میں بھی کام آ سکے. آخرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، صرف اللہ الولی، اللہ ہی اصل ولی ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر جس کی دستگیری، جس کی پشپناہی، جس پر انسان واقعی بھروسہ اور تکیہ کر سکتا ہے. اور غور کیجئے یوسف علیہ السلام کس بات کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے مسلمان کی حیثیت سے وفات دی دیو. یوسف علیہ السلام کیا تھے، یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ مسلم. تمنا کر رہے ہیں اللہ کے حضور میں، اندازہ کریں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. مسلم صرف نام کا نہیں ہوتا ہے، مسلم وہ ہے جس نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمٹ کر دیا، سرنڈر کر دیا ٹو دی ول آف اللہ، وہ ہے مسلم. اور کہتے ہیں کہ آخری دم تک مجھے اپنا فرما مردار بنائے رکھے. یاد آئی آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں. تو بھائی اس اسلام کی حالت میں موت کے لیے جہاں انسان کو پوری کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ میں ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی فرما برداری میں بسر کروں، وہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تو ہی کرم فرمائے گا تو میں آخری وقت تک مسلمان رہ سکتا ہوں، ورنہ پتہ نہیں کب میں شیطان کے چکر میں آ جاؤں. یہ نہیں ہے کہ بس ہمارا نام مسلمانوں والا ہے تو ہم جو ہے وہ افواج، ہم مسلمانوں والے نام کی وجہ سے ہوا تو مسلمان ہیں. مسلم وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سامنے دکھایا ہوا. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے فرما بردار بندوں کی حیثیت سے موت عطا دیجیے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ غیب کی خبریں جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. یہ غیب کون عطا کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ خود فرما رہا وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اتفاق رائے کر لیا تھا اپنے معاملے میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بارے میں. وہم یمکرون، اور جب وہ مکر و فریب کر رہے تھے، وہ جو خون آلودہ قمیض ان کی لا کر والد صاحب کو دکھائی جھوٹا موٹا خون لگا کر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، کس نے آپ کو یہ ساری سچی خبریں دی؟ یہ وہ ذات ہے جو عالم الغیب والشہادہ، سب سے زیادہ غیب، پورے غیب کا جاننے والا وہ ہے، اس میں سے اس غیب کی خبروں میں سے یہ ہے ہم جو آپ کو عطا کر رہے ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ خواہ آپ کتنا ہی چاہیں، کتنی ہی حرص کریں، کتنی ہی تما کریں، ان کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں. انہیں سوال کا اتنا تفصیلی جواب بھی مل جائے، سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے یہود کیسے پہنچ گیا فلسطین سے مصر میں، اللہ پاک نے پوری سرگزشت یعقوب علیہ السلام جو ان کے جدے امجد ہیں وہاں سے لے کر اور یوسف علیہ السلام تک سب کے پہنچنے کا معاملہ بتا دیا، لیکن یہ تو چونکہ سوال برائے سوال کرتے ہیں، یہ کوئی عمل کے لیے سوال تھوڑی کر رہے تھے، اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت کا حال خواہ آپ کتنی بھی تما رکھیں، کتنا بھی چاہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ان سے اس پر کوئی اجر تو نہیں مانگا ہے، اس پورے واقعے پر یا اس پورے قرآن مجید پر، کیوں؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے. سوچنے کی بات ہے اگر یہ تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، یہاں جو خود قرآن والے ہیں وہ اسے بھولے بیٹھے ہیں، باقی جہان والوں کو کہاں سے یاد دہانی اس سے حاصل ہو؟ یہ تبھی یاد دہانی ہے جبکہ ہم اس سے یاد دہانی حاصل کریں، اپنی زندگیوں میں اس کو جاری و ساری کریں، اور دنیا والوں کے سامنے ایک پریکٹیکل ماڈل، ایک نمونہ سیٹ کر کے دکھائیں، وہ دیکھ دیکھ کے ان کو یاد دہانی حاصل ہو، انہیں پتہ چلے گا کہ ہاں قرآن، قرآن کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، قرآن کا نظام ایسا ہوتا ہے، ہمیں بھی آگے بڑھ کر اس نظام کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں زمین میں جن کے پاس سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن کیا معاملہ ہے، یہ ان سے اعراض، بے توجہی، پہلو تہی، پتے پتے میں خدا نظر آ رہا ہے لیکن توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. جانوروں سے انسان گر جاتا ہے جب اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے اسے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے، اسے آخرت یاد نہیں آتی ہے، اسے یہ نظر نہیں آتا ہے کہ کل میں نے اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی. وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں مگر اس حال میں کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، مشرک ہی ہوتے ہیں. کس کے پہلو سے؟ اللہ کی ذات میں شرک، دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اس کے صفات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، اس کے اختیارات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، اس کے حقوق کے اندر جیسا حق اللہ کا ہے ویسا غیر اللہ کو حق دے رہے ہیں، اس کی اطاعت، سب سے بڑھ کر اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اگر نفس کی اطاعت اللہ کے اس سے بڑھ کر لی تو پھر اصل معبود کون ہے؟ اطاعت میں شرک، محبت میں شرک، روپے پیسے کو اس طرح سے وتحبون المال حبا جما، اور تم تو مال کو چاہتے ہو ٹوٹ کر چاہنا، جتنی مال سے محبت ہے کیا اس سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے؟ اگر مال کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی وہی شرک، اگر وطن کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی وہی شرک ہے، اگر قوم کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی وہی شرک ہے، اگر بیوی بچوں کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی یہی شرک ہے. اور پھر اس سے مدد مانگنے کے لیے استعانت، تم تو غیر اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کہاں پر کیا. تو اس لیے اللہ تبصرہ فرما رہے، یہ بڑی جو ہے دیکھیے ایسی یونیورسل باتیں ہیں ہر دور میں جو ہے یہ آپ کو ٹوٹ رہی. اس کا مطلب ہے کہ ضرور کسی بھی دور میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جناب خالص ایمان والے جو ہیں وہ اکثریت میں ہوں، بلکہ فرمایا وما یؤمنو اکثرہم، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی ہے باللہ اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر شریک ہی تھا. افامنوا ان تاتیہم غاشیہ من عذاب اللہ، تو کیا وہ بے خوف ہو گئے, نڈر ہو گئے کہ اس سے کہ آ جائے ان پر اللہ کا عذاب, او تأتیہم الساعۃ بغتۃ, یا آ جائے ان پر وہ قیامت کی گھڑی اچانک. عذاب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں. یہ زلزلہ اچانک آیا کہ نہیں آیا؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی تھا اس نے 9 بجے سے پہلے تک یہ اتنی بڑی آفت ٹوٹنے والی ہے؟ 40 لاکھ انسان جہاں جو ہے وہ اس طرح سے متاثر ہو جائیں گے, اور اتنی کثیر تعداد جو ہے جو تو اللہ کے پیارے ہو گئے, اور جتنے آپ اندازہ کریں جن کے جو زخمی ہوئے ہیں, جو ان کے اعضاء جو ہے جس طرح سے ٹوٹے ہیں, اتنے دنوں تک میڈیکل ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے اب وہ جو ہے جو کاٹنے پڑ رہے ہیں, جو سب کچھ ہو رہا ہے, کبھی کسی نے سوچا بھی تھا کہ یہ کچھ بھی ہوگا؟ تو کیا یہ بستیوں والے یہ لوگ جو ہیں یہ اس سے نڈر ہیں, بے خوف ہیں؟ جو اللہ وہاں لا سکتا ہے وہ باقی جگہوں پہ نہیں لا سکتا؟ آ جائے اس کی طرف سے جو ہے وہ چھا جانے والا عذاب جو ہے, یا اس کی طرف سے قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے, وہ ہم لا یشعرون, اس وقت انہیں شعور تک نہیں ہو, خبر بھی نہیں ہوگی, شان گمان میں بھی نہیں ہوگا. قل ہاذہ سبیلی, یہ بہت ہی اب توجہ طلب بات آ رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے ہاذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, کہ میں دعوت دیتا ہوں, بلاتا ہوں, پکارتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرت, علی وجہ البصیرت وتھ فلسٹ کنوکشن, روشن دلیل کی بنا پر پوری بصیرت کے ساتھ. انا, میں بھی, اور کیا میں اکیلا ہی صرف یہ کام کرنے والا ہوں؟ ومن اتبعنی, اور ہر وہ شخص جس نے میری پیروی کی ہے, میری اتباع کی ہے. مجھے بتائیے ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کن کے طریقے کی پیروی ہم کرتے ہیں؟ ہم سارے اس بات کے دعوے دار ہیں, ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار. جناب دعویٰ ثبوت مانگتا ہے, اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اعلان کیجئے کہ میرا طریقہ اور میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اور صرف میں ہی یہ کام نہیں کرتا ہوں بلکہ ہر وہ شخص جس نے میری پیروی کی ہے. تو اب ہر شخص سے آپ نے اندر جھانکے کہ اگر میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں تو کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہوں؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہونا ہے, اور اللہ نے بتا دیا کہ ان کو بتا دیجئے کہ جو بھی میرا سچا پیروکار ہے اس کے لیے یہی راستہ. جو بات اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے آئی, جو بات اس سے پہلے آئی کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, تم میں سے ایک گروہ, ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دینے والا ہوں, خیر کی طرف بلانے والے ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خیر کی طرف بلاتے تھے؟ اللہ سے جوڑنے کے لیے لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے تھے. تو پتا یہ چلا کہ یہ ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کا یہ فرض ہے کہ صرف وہ خود ہی دین پر عمل نہیں کرے بلکہ سچا پیروکار ہونے کے لیے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, اسے خود دین پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلانا, ان کو اس کی دعوت دینا, اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی, یہ اس کا فرض منصبی ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کرتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار نہیں. یہ اس فلسفے کی کتنی کھلی ہوئی تردید ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ہم نے اپنی نماز پڑھ لی, اپنا روزہ رکھ لیا, اپنے ذکر اذکار کر لیا, بس دیٹس انف, میں تو اتنی تسبیحات روز پوری کر لیتا ہوں, اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے, تہجد کے وقت کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں, یہ سارا کچھ اپنی جگہ بجا, لیکن ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پوری نہیں ہوئی ہے. اور اللہ کا کیا فیصلہ یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو ان سے کہو کہ میری پیروی کرو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری پیروی وہ شخص کر رہا ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. تو اس سے آپ یہ سوچئے کہ اللہ کی طرف بلانا, پکارنا, دعوت دینا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو اتنا یعنی عام کر دیا, فرمایا بلے وہ انی ولو آیتن, اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ کے کلام سے دعوت ہوگی. اللہ کا کلام, اب ہر شخص کہتا جی میں اس کا عالم تو نہیں ہوں, تو کوئی بات نہیں,
کیا ایک آیت بھی نہیں آتی ہے؟ بلے وہ انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خاص ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اب بتائیے سورہ فاتحہ آتی کہ نہیں آتی؟ اگر ذرا سی کوشش کر کے محنت کر کے صرف اسی کا ترجمہ اس کی وہ بات سیکھ لیجیے. اس ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی نہیں آتا. کتنے کرنے کے کام. اور پھر یہ سارے ان کاموں کے اندر اسسٹ کرنا، اس کے اندر دست و بازو بننا. اب دیکھیے اللہ کی مہربانی سے، یہ تو اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے، آپ کے سامنے بول تو ایک شخص ہی رہا ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ کے کرم سے ہزاروں تک یہ تھا اگر آواز پہنچ رہی ہے تو یہ جتنے لوگوں نے مل کر کوشش کی، کیا وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف بلانے کے عمل میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ سارے جو بہن بھائی یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے سامنے میں یہ ساری بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی اس عمل کے اندر شامل ہیں کہ آپ کے اس آمد کی وجہ سے الحمدللہ یہ محفل کی رونق ہے اور اس میں ایک مجموعی ماحول ہے. ماحول نہ ہو تو بات آگے چلتی نہیں. تو یہ اس عمل میں شرکت، عمل دعوت کے اندر، اس میں سارے کے سارے مدرس نہیں بن جائیں گے، سارے کے سارے جو ہے وہ مقرر نہیں بن جائیں گے، لیکن جو دریاں بچھانے والا ہے وہ بھی عمل دعوت میں لگا ہوا ہے، جو بجلی کا نظام سیٹ کرنے والا ہے وہ بھی عمل دعوت میں لگا ہوا ہے، جو ساؤنڈ سسٹم کو مینج کر رہا ہے وہ بھی عمل دعوت میں لگا ہوا ہے. اس لیے کہ آواز کیسے پہنچ سکتی. تو اس اعتبار سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ عمل دعوت اکیلے اکیلے کرنے کا کام نہیں ہے، اس کو کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر منظم طریقے سے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام تنہا نہیں کیا ہے. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ. تو اس سے جو بات ہمارے سامنے آئی سمجھے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کو اس لیے نوٹ کروا رہا ہوں کہ عمومی طور پر ہمارا جو تصور مذہب ہے وہ نیکی ہے، وہ صرف محدود ہے اپنی ذاتی نیکی، ذاتی نماز، ذاتی روزہ. لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں تو اس کام کے کیے بغیر ہماری اتباع پوری نہیں ہے، ناقص ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. حاضر ہی کل حاضر ہی سبیلی، فرما دیجیے یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت باطنی کے ساتھ، وتھ فلسٹ کنوکشن. انا میں بھی، ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص جس نے میری پیروی کی ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. گویا کہ جب اللہ کی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے تو شرک سے نجات ہوگی. کیوں؟ جس ہستی کی طرف آپ جب دعوت دے رہے ہوں گے خود اندر بھی آئے گا کہ یار خود تو دوسروں سے توقعات رکھ رہے ہو اور لوگوں کو اس کی طرف سے جو ہے دعوت دے رہے ہو. سب سے پہلے اندر سے جو ہے اپنے اندر سے وہ شرک جو ہے وہ ختم ہوگا. یہ عمل دعوت ایسا سائنٹیفک پرنسپل ہے کہ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توفیق میں اضافہ ہو تو یہ تو بالکل نیوٹن کے تیسرے کلیہ کی طرح ہے. ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. جتنی زور سے گیند آپ دیوار پر ماریں گے اتنی ہی زور سے واپس پلٹ کر لوٹ کر آپ کی طرف آئے گی. جتنی زور سے آپ اللہ کے دین کی دعوت دوسروں کو پیش کریں گے، ان کو تو اگر اللہ کے علم میں ہے ہدایت، ان کا مقدر ہوئی تو ہوگی، لیکن آپ کی ہدایت گارنٹیڈ ہے. اس لیے کہ وہ ساری دعوت اتنے ہی زور سے پلٹ کر آپ کی طرف آتی ہے. میرے مشاہدے میں ایک شخص کے، ان کو ابھی انہوں نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی تھی لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی اور بڑے شوق سے جا کر لوگوں کو جو ہے یہی جو ہے کہ بھائی نماز کے لیے، بھائی اور جو ہے یہ جو کمزوریاں ہیں ان کو چھوڑو، اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکالو. تو کسی نے کہا کہ بھائی بات تو آپ بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن خود اپنے چہرے پر تو سنت رسول ہے نہیں. اب وہ دعوت واپس آ رہی ہے اور یہ بات اس شخص کی زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کا ذریعہ بن گئی. اس لیے کہ اب کہاں واقع جا سکتا، اتنے زور شور سے اتنوں کو کہہ رہا ہے آؤ آؤ آؤ، اگلے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جس راستے کی طرف بلا رہے ہو اپنی شکل صورت تو ویسی بنائی نہیں تم نے. تو یہ سوچئے کس طرح سے دعوت جو ہے وہ انسان کو صحیح راستے کی طرف یہ عمل، یہ نہیں تو انتظار کرنا کہ جناب جب تک میں خود پرفیکٹ نہ ہو جاؤں تب تک دعوت کی عمل ملے. میں نے آپ کو یہ مثال سنائی اس لیے، خلوص کے ساتھ اس عمل میں لگ جائیے، جانتے بوجھ تو انسان خلاف ورزی نہ کر رہا ہو. جو آپ کی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی وہ معاشرہ آپ کو خود کہے گا کہ جناب یہ آپ کے
دیکھیے کسی نے کپڑے ہی ایسے جو ہے وہ میلے کچلے پہنے ہوئے ہیں, اس پر ایک آدھ داغ دبا اور لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ذرا صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے, اس پہ چھوٹا سا اسپاٹ بھی ہو بڑا نمایاں نظر آتا ہے. تو دعوت دینے والا جو ہے اس کی اپنی تطہیر, اس کی اپنی صفائی تو ساتھ کے ساتھ ہو رہی ہے, اور اب اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے ہدایت پر چلنے کے. یہ ہے اس دعوت کے عمل کی برکت, جس کے لیے اللہ نے خود کہا ہے کہ آپ بتائیے ان کو کہ میرا راستہ کیا ہے, میرا طریقہ کیا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر ہم نہ توجہ کریں, پھر بھی ہم اپنا کاروبار, اپنی نماز, اپنا دھندا اس تک محدود رہیں, تو بھائی ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. وقت ویسے ہی اپنے پاس کم ہوتا ہے, جن چیزوں میں وضاحت میں زیادہ لگ جائے تو پھر جو ہے وہ مطلب منزل پیچھے رہ جاتی ہے, اس لیے اور آگے میں اس سے زیادہ اس کو ایمفیسائز کر نہیں سکتا ہوں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى, اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد ہی, آدمی ہی, اور ہم وہی کرتے تھے ان کی جن کی طرف بستیوں کے رہنے والوں میں سے. یعنی ہمیشہ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں وہ مرد تھے, ان کی جانب ہم وہی کرتے تھے ان لوگوں میں سے جو بستیوں میں رہنے والے, ان کی طرف ان کو رسول بنا کر بھیجتے تھے. نبوت اور رسالت کا بوجھ ہم نے سنف نازک پر نہیں ڈالا ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری شفقت اور رحمت ہے. ان کا اعتراض تھا نا کہ جی یہ کیسے رسول ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ان کے ساتھ بھی سارے انسانوں والے ضروریات. اللہ بتا رہے ہیں ہمیشہ سے رسول انسانوں میں سے ہی آئے اور ان میں سے بھی مردوں میں سے آئے. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کہی کہ گھومے پھرے نہیں. فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, کہ وہ دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے تھے. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا, اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہے. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے غور و فکر سے کام نہیں لیتے. حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اس بات سے کہ اب لوگ جو ہے ایمان نہیں لانے والے. وظنوا انہم قد کذبوا, اور انہوں نے خیال کر لیا کہ یا لوگ یہ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا. جاءہم نصرنا, تو ان رسولوں کے لیے تو ہماری مدد آ گئی. فنجی من نشاء, اور پھر ہم نجات دی گئی ان کو جنہیں ہم چاہتے تھے. ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین, اور ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا مجرموں کی قوم سے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, البتہ ان کے واقعات میں, ان کے قصوں میں عبرت کا سامان ہے ہوش مندوں کے لیے. ما کان حدیثا یفترا ولا, اور یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹی طور پر گھڑی جا سکے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں کتابیں. وتفصیل کل شیء, اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل موجود ہے. وہدن, اور یہ تو ہدایت ہے. ورحمتن, اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو دل کی گہرائیوں سے یقین رکھنے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس قرآن کا پیغام چہار دانگے عالم میں عام کرنے کی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا طریقہ ہے کہ انا ادعو الی اللہ, میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا ومن اتبعنی, میں بھی اور ہر وہ شخص جس نے میری پیروی کی ہے. اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چار رکھتے اس پر پڑھ لیتے ہیں.